بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. امام نووي رحمة الله علينا يها جو عنوان قائم فرمایا اس میں بھی جیسا کہ ان کا عام طریقہ ہے بڑی نصیحت کی باتیں فرمائی ہیں. پیچھے تو عنوان یہ تھا نا کہ علماء کی تعظیم کرنی ہے، جو بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، جن کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے تو ان کا ادب کرنا ہے، یہ باتیں پیچھے آئی تھیں. اب عنوان یہ ہے کہ جو لوگ اہل خیر ہیں، نیک ہیں، اللہ نے انہیں کوئی دین کی نعمت سے نواز رکھا ہے، تو ان کی نیکی اور ان کے خیر کی وجہ سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ زیارت اہل الخیر، کہ اس طرح کے نیک لوگ اور اہل خیر لوگوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. وہ مجالستہم، دوسری بات، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ایک تو ان کی زیارت کے لیے جانا یہ خود ایک نیک کام ہے. وہ مجالستہم، جتنا موقع ملا ان کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. وصحبتہم، اور ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ومحبتہم، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. وطلب زیارتہم، اور ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. ایک تو ان کے پاس جانا ہے، پھر ان کو اپنے یہاں دعوت دینا ہے. والدعاء منہم، ان سے دعا کی درخواست کرنا. اور اسی طرح وزیارۃ المواضع الفاضلہ، ایسی جگہیں جن میں کوئی خیر و برکت ہے، ان جگہوں پر جانا اور ان جگہوں کی زیارت کرنا. مدینہ منورہ جانا، مکہ مکرمہ جانا، مسجد اقصیٰ جانا. مدینہ منورہ کی وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، وہاں جانا، جہاں اسلامی تاریخ ہے، جہاں پر کوئی برکت کی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے تھے، جہاں پر کہا گیا انک بالوادی المقدس طوا، اللہ نے فرمایا کہ مقدس اور بابرکت وادی ہے، تو ایسی جگہوں پر جو مواضع فاضلہ ہیں، بابرکت جگہ ہیں، جس میں کوئی دینی برکت اور فضیلت کی چیز جس سے متعلق ہے، جس کی نسبت ہے، ایسی جگہوں پر جانا یہ بھی مطلوب ہے اور شریعت میں پسندیدہ ہے. یہ تو باب ہے نا، باب کا مطلب ہے کہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، آگے پھر دلیلیں دیں گے قرآن و حدیث سے. اس میں ہمارے استاد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم پاکستان رہے ایک عرصے تک، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان سے تعلق رکھنے والے، یا میں اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں کہہ دوں، پتہ نہیں ان کے الفاظ کیا ہوں، کہ علماء سے اور بڑوں سے تعلق رکھنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اہل عقیدت، ایک ہوتے ہیں اہل محبت. اہل محبت تو یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم راحت پہنچائیں، ہمیں دل چاہ رہا ہے کچھ کرنے کا لیکن سامنے والے کی راحت مقدم ہے. اور اہل عقیدت وہ ہوتے ہیں جن کو بس اپنی عقیدت کا اور محبت کا، ظاہری محبت کا اظہار کرنے آتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والے کی راحت کا خیال رکھنا ہے اور اس کی راحت کیسے ہوگی، اس کو راحت کیسے ملے گی. بات صحیح ہے، بڑے تجربے کی بات انہوں نے بتائی. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں فلانے مجھے فلانے کی خدمت کرنی ہے تو کسی طریقے سے بس میں ان کی خدمت کر لوں، چاہے وہ چاہتے ہوں نہ چاہتے ہوں، ان کو راحت پہنچے تکلیف پہنچے، مجھے تو برکت حاصل ہو جائے، میں ان کی خدمت کر لوں کسی طریقے سے، جو اس کی صورت ہو سکے گی وہ اختیار کر لیں گے. کسی بزرگ کے جوتے اٹھانے ہیں تو اٹھانے ہی اٹھانے ہیں، مجھے تو یہ سعادت حاصل کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کو راحت ہو یا تکلیف ہو، مجھے تو یہ سعادت حاصل کرنی ہی کرنی ہے. تو اس کے لیے بعض واقعات عجیب عجیب ملتے ہیں کہ اچھا وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کسی کے کوئی ان کے جوتے اٹھائے، تو ان کے جوتے ان کے ہاتھ میں سے لینا مشکل تھا، جوتے پر ہاتھ مارا، جوتے نیچے گرے، زمین سے اٹھا لیے اور بڑے خوش ہو گئے کہ اچھا آج ہمیں ان کے جوتے اٹھانے کا موقع مل گیا. یہ بھی کوئی ادب ہے اور یہ بھی کوئی محبت ہے، لیکن بس اس کو کہتے ہیں عقیدت. کبھی کسی جگہ بعض ہمارے مشائخ جاتے ہیں تو مصافحہ کرنے والے اتنا ہجوم کرتے ہیں کہ بیچارے وہ بھی، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بھی مشقت پیش آتی ہے. تو بہرحال ایک ہوتے ہیں اہل عقیدت، ایک ہوتے ہیں اہل محبت. اہل محبت کا یہ ہے کہ اچھا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن یہ دل نہیں چاہتا کہ وہ ہماری وجہ سے اپنا وقت قربان کریں. ٹھیک ہے تھوڑی دیر تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت ہو، لیکن یہ اچھا ان کے زیادہ وقت نہ لیں، بس ٹھیک ہے انہوں نے تھوڑا وقت دے دیا، ان کے دوسرے کام ہوں گے، ٹھیک ہے دوسرے کاموں میں وہ مصروف ہو جائیں، کوئی حرج نہیں. ہم اپنی پسند کو قربان کریں ان کی پسند پر، اپنی راحت کو قربان کریں ان کی راحت کو قربان کریں، ہم ان کی پسند کو اپنی پسند پر قربان کریں اور ان کی راحت کو اپنی راحت پر قربان کریں. خیر میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، یہ تو ہم ہر جگہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے اور استاد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ، ان کی خدمت میں میں حاضر ہوا. اور انسان تو ظاہر ہے یہی چاہتا ہے کہ اچھا خاص کسی کے پاس گئے ہیں تو جتنا وقت مل گیا غنیمت ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اب انہوں نے بلایا، جو وقت تھا اس وقت میں گیا، باتیں کی، کوئی زیادہ باتیں کرنے کی تو تھی نہیں، اصل تو ان کے پاس بیٹھنا تھا، چند باتیں تھیں جو کر لیں، بات ختم ہو گئی. تب انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، کچھ فرمایا نہیں، میں بھی خاموش رہا. اور پھر فوراً ہی میں نے کہا میری بات تو مکمل ہو گئی ہے، شاید دوسرے حضرات بھی ملاقات کرنے والے ہوں گے، تو اگر آپ چاہیں تو اب میں یہاں سے چلا جاؤں. کہ نہیں، کوئی آنے والا ہوگا تو آ جائے گا. تو مجھے بٹھائے رکھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر وہی، اس سے کہ لوگوں کی تو لائنیں لگی ہوتی ہیں ملاقات کرنے والوں کی، تو میں نے سوچا پھر میں نے عرض کیا کہ اچھا شاید اب کوئی آنے والا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے رک جائے اور آپ کا بعد میں پھر وقت آپ کو دینا پڑے گا. نہیں، آنے والا ہوگا تو آ جائے گا. پھر میں بیٹھا رہا، ٹھیک ہے. اتنے میں کوئی مہمان آئے تو اچھا ان کو بھی بٹھا لیا، مجھے بھی بٹھا لیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی اپنے عمل سے کوئی چیز ثابت نہیں کر رہا، یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خیر یہاں پر اس عنوان سے بات نہیں کی، یہاں پر تو امام نووی فرماتے ہیں، لیکن بس یہی ہے، امام نووی فرماتے ہیں کہ جانا چاہیے اور ان کے پاس بیٹھنا چاہیے بڑوں کے پاس. لیکن میں دوسری طرف یہ بتا رہا تھا کہ اس میں بھی اعتدال کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب جیسے یہاں پر کیا آیا کہ زیارت اہل الخیر، ان کی زیارت کرنا اور مجالستہم، ان کی مجلس میں بیٹھنا اور ان سے جتنا قریب ہو سکتے ہیں قریب ان کی صحبت اختیار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تو آپ کے جو معمولات اور ترتیب ہوتی تھی اس میں بھی اچھا خاصا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. عام مجمع کو نمازوں کے اوقات ہیں، اس کے علاوہ کچھ اوقات ہیں، یہی زندگی تھی، یہی مقصد تھا اور یہی کام تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا فرمایا کہ اسفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے ہوئے، اور اسفار میں صحابہ کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا. یہ سفر بھی بڑی غنیمت کی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ چل رہے ہیں، راستے میں ہیں، کہیں ٹھہرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، راستے کے معمولات ہیں، وہاں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد اچھا اب وہاں رات کا قیام ہے، گھروں میں رہتے ہوئے رات کے قیام کا پتہ نہیں چلتا تھا، اب سفر میں صحابہ کہتے ہیں اچھا میں تو آج رات خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہی بیٹھا رہوں گا، سوں گا ہی نہیں، دیکھتا رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہیں، تو رات کے معمولات دیکھ لیے، حالانکہ سفر تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو رات کے بھی وہی. تو بہرحال یہ بھی ایک غنیمت ہے. بس یہ ہے کہ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ عام ایام میں یہ مطالبہ اور درخواست نہیں کرتے تھے کہ آپ ہمیں دیکھنے دیجئے کہ آپ کے رات کے معمولات کیا، نہیں، سفر کا موقع آئے گا تب دیکھ لیں گے. سفر میں ان کو موقع مل جاتا تھا، اور باقی پوچھنا ہے تو امہات المؤمنین سے پوچھ لیا کرتے تھے. تو دونوں چیزیں ہیں، سیکھنا بھی ہے، صحبت میں بھی بیٹھنا ہے، برکات بھی حاصل کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ طلب زیارتہم، یہ بھی ان سے درخواست کرنی کہ ہمارے یہاں تشریف لائیں، لیکن راحت کا خیال رکھتے ہوئے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے، ہمارے مشائخ کو دعوت دی جاتی تھی، لیکن راحت کا خیال رکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ لحاظ میں ہاں کہنا پڑے گا، نہ کہیں گے تو اچھا بھی نہیں لگے گا، اور پھر اگر نہ کہتے ہیں تو بھی مشکل، اور ہاں کہتے ہیں تب بھی مشکل، ایسی صورت نہ ہو. ہاں یہ ظاہر ہے کہ اب اس میں حالات کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے، پہلے زمانے میں تو جو کچھ تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر اندر ہی ہوتا تھا، لیکن وہاں پر بھی صحابہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیتے تھے کہ ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں. اب ہر ایک کے حالات، مزاج اس کے لحاظ سے فرق ہے، حالات اور مزاج اور اسباب وسائل، جیسے پہلے زمانے میں صرف ایک شہر میں ہی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے میں کتنی دیر لگتی تھی، اب اتنے میں انسان پورا سفر طے کر لیتا ہے، سفر کے اسباب آسان ہو گئے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ کسی پر اتنا زور بھی نہ ہو، دوسرے کی راحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور بالکل ان چیزوں کو ختم بھی نہ کیا جائے. یہ چیزیں امام نووی فرماتے ہیں بالکل صحیح ہیں، وطلب زیارتہم، ہاں ان سے یہ بھی درخواست کی جائے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں یہ بھی بلا رہا ہے، یہ بھی بلا رہا ہے، یہ بھی بلا رہا ہے، وہ کسی کو ہاں کہیں کسی کو نہ کہیں تو وہ بھی تکلیف میں پڑ گئے کہ اچھا نہ کہتے ہیں تو کوئی ناراض ہوگا، یہ بھی نہ ہو. وہ طلب زیارتہم و دعائے منہم. آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کچھ آداب بتا دیے کہ کیا کرنا چاہیے. اب قرآن و حدیث سے دلائل پیش فرماتے ہیں. قال اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. یہ سورہ کہف کی آیات ہیں، اور ایک بہت طویل واقعہ ہے، اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے. اس پورے واقعے میں تو ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ بہت وقت اس میں لگے گا اور اکثروں کو واقعہ معلوم ہی ہوگا. میں تو اس باب سے جو اس کی مناسبت ہے اور واقعے کے جو اختصار ہے وہ بتا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک خاص مقام ہے، خاص مقام ہے. انبیاء تو بہت ہیں، ان میں کچھ رسول ہوئے، رسول بھی ہیں، ان میں بھی خاص خاص اولو العزم جو اعلیٰ درجے کے انبیاء اور رسول ہیں وہ پانچ ہیں. ان پانچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر ہم تذکرہ دیکھیں قرآن کریم میں، سب سے زیادہ اگر کسی پیغمبر کا نام بیان کیا گیا، تذکرہ کیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام. کوئی خاص مقام ہوگا ظاہر ہے، ان کی خصوصیات تھیں، ان کے کچھ کمالات تھے جس کی وجہ سے ان کا اتنا تذکرہ ملتا ہے. اور کلیم اللہ ان کو کہا گیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان کو خصوصی جو قرب اللہ کا عطا ہوا تو ظاہر ایک خاص مقام تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اونچے مقام کے تھے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے جیسا کہ معمول تھا, اور خطبہ موسیٰ علیہ السلام کا کیسا ہوگا, بڑا مؤثر, بلیغ, لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوا. ایک شخص نے اس بیان کے بعد اور خطبے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ زمین میں آپ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا ہے, یا زمین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شریعت تھی, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شریعت کے علم کو جاننے والا اور کوئی نہیں تھا. لیکن سوال کرنے والے کے الفاظ عام تھے کہ آپ سے زیادہ یا دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے, مجھے علم زیادہ دیا ہے, اور ظاہر کی نسبت یہ فرمائی کہ مجھے علم اللہ تعالیٰ میں حاصل ہے. اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب دیکھا جائے تو حقیقت کے لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ سب سے زیادہ علم شریعت کا اور عملی زندگی کے بارے میں انسان کو جس علم کی ضرورت پیش آتی ہے اس علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ علم موسیٰ علیہ السلام کو تھا. قوم کو بھی یہی حکم تھا کہ انہی کی اتباع کرنی ہے, اور کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی. جواب صحیح تھا, غلط نہیں تھا, لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب زیادہ پسند ہے کہ اچھا یہ کہہ دیتے, یہ فرما دیتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ دنیا میں کون کتنا علم رکھتا ہے. ہاں تمہارے لحاظ سے یہ کہ تم مجھ ہی سے معلوم کر لیا کرو, مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے, لیکن دنیا میں مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور ہے یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانے. عام جو اللہ تعالیٰ کو جو انداز پسند ہے وہ یہ ہے. عجیب بات ہے, انبیاء کی شان بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. دوسرے لوگ گناہ پہ گناہ کر لیں, گناہ پہ گناہ کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام خلاف اولا, اللہ کی پسند کے خلاف کوئی بات کہہ دیں, اور کتنا بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے, میرا ایک بندہ ہے جو فلانے علاقے میں ہے, اور اس کو تم سے زیادہ اور چیزوں کا علم حاصل ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندامت ہوئی, افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے زیادہ معلوم ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اس کو زیادہ معلوم ہے. ٹھیک ہے یا اللہ ٹھیک ہے, آپ نے اگر ان کو مجھ سے زیادہ اور چیزوں کا علم دیا ہے تو میں ان کے پاس جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس مقام پہ ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ دیتے اچھا یا اللہ ان کے پاس ہوگا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں توبہ کرتا ہوں, اور بس اتنی بات ختم ہو جاتی. ہمارا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی, مختصر سا توبہ استغفار کر کے ہم معاملہ صاف کر لیتے ہیں, بس ختم ہو گیا. کوئی محنت مجاہدہ, کم سے کم دو رکعت توبہ کی نیت سے پڑھ لیں, وہ بھی مشکل لگتا ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اچھا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے یہ جواب دیا, نہیں, یا اللہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں اور ان سے کچھ سیکھوں, تو یا اللہ میں وہاں جا کر کچھ ان سے حاصل کر لوں, تو اس کا راستہ کیا ہوگا, کیسے پہنچ سکتا ہوں ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے, وہاں چلے جاؤ. اب یہ مجمع البحرین کون سا ہے اس بارے میں بڑا اختلاف ملتا ہے, اور اس کی حقیقت جاننے سے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ کہاں ہے وہ. مجمع البحرین دو سمندر ملتے ہیں اس جگہ, یعنی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, ملتے ہیں کہ مطلب ادھر اس طرف ایک سمندر, اس طرف ایک سمندر, دونوں قریب, دو سمندر ہیں جہاں ملتے ہیں یا ملنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اس علاقے میں وہاں جاؤ گے تو وہاں بندہ ملے گا. کیسے؟ یا اللہ علامت کوئی ہو کہ, اس لیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس میں کون سی جگہ تلاش کرنا ہے, تو اچھا ایک مچھلی پکا کر ساتھ لے جاؤ, پکی ہوئی مچھلی جہاں زندہ ہو جائے سمجھ لینا کہ اچھا یہیں وہ ملنے والے ہیں. جسے میں نے بتایا کہ واقعہ تو طویل ہے اور اکثروں کو پتہ بھی ہوگا. بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں، ایک خادم ساتھ ہیں جو ان کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے، یوشع بن نون، جو بعد میں ان کے جانشین بنے تھے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو یوشع بن نون وہ نوجوان تھے، وہ ساتھ تھے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے نبی، اتنے سارے ماننے والے جا رہے ہیں، تو اچھا میرے لیے کوئی بہترین سواری کا انتظام کر دو، نہیں، میرے لیے کوئی راستے کے لیے بہت زیادہ اسباب اور انتظامات کر دو، نہیں، اچھا خدام کا ایک بڑا مجمع ساتھ ہو، نہیں، یہ تو میں اپنی ایک غرض کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، ایک خادم تو ساتھ ہو، کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی ایک ساتھی تو ساتھ ہو۔ تو ایک ساتھ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا فرما رہے ہیں، لا ابرح، یعنی کہ اچھا ٹھیک ہے چلو، ایک تو ہوتا ہے کسی بڑے شخص کے لیے کسی اور کے سامنے بیٹھنا علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یہی اپنی شان کے خلاف وہ سمجھتا ہے، یہ بڑی کمزوری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا صرف یہ نہیں تھا کہ خضر علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کچھ سیکھ لیں، نہیں نہیں، ابھی تو سیکھنا تو بعد کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے ایک طویل سفر ہے، اور سفر کے لیے سواری بھی نہیں ہے، سفر کے لیے کوئی اسباب بھی نہیں ہے، چلنا ہے تو پیدل چلنا ہے، کوئی اعزاز و اکرام وغیرہ کے ساتھ نہیں، دو شخص جا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں، حتی ابلغ مجمع البحرین، مجھے تو پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے مجمع البحرین تک پہنچنے میں، میں وہاں پہنچ جاؤں، یا پھر یہ کہ عوام دیا حقبہ، یہ طویل زمانوں تک مدتوں میں چلتا رہوں، کئی سال بھی چلتا رہوں، مجھے تو چلتے رہنا ہے، میری زندگی گزر جائے اس میں تب بھی میں چلتا رہوں، جانے والے کو پتہ نہیں کہ واپس آئیں گے یا نہیں، کتنا عرصہ لگے گا۔ تو صرف کسی اور کی خدمت میں جا کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے طویل مشقت اٹھانی ہے کہ پتہ نہیں شاید زندگی گزر جائے اس میں، نہیں پتہ، لیکن بس اللہ کی رضا اس میں ہے تو ہم وہی کریں گے، اللہ کی رضا اس میں ہے تو ہم وہی کریں گے۔ او امضی حقوبا، پھر کیا ہوا، وہاں پہنچے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پہنچے اس جگہ سے گزر کر آگے چلے گئے، دوپہر کو آرام کیا تھا، اس کے بعد پھر باقی آدھا دن آرام قیلولہ کرنے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد شام کو چلے ہیں، دوسرے دن صبح کا جب وقت ہوا تو اب بھوک کا احساس ہوا، اب تھکن کا احساس ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا کہ اب تو لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد آگے نکلے، اب تھکان کا احساس ہو رہا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اب تھکن کا احساس ہو رہا ہے، ذرا کھانے پینے کا بھی دے دو، ہمارا کھانا کہاں ہے۔ یوشع بن نون نے کہا، او ہو، یہ تو عجیب بات ہو گئی، یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، یوشع بن نون سے یہ کہا تھا کہ آپ کے ذمہ بس یہ کہ مچھلی کا یہ جو کھانا ہے نا، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، انسان کبھی کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے بھروسے پر کوئی کام کرتا ہے تو بڑا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، کبھی انسان، کبھی سوچ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ایسے معاملات ہوتے ہیں بڑوں کے ساتھ، کبھی اپنی سوچ کی وجہ سے سوچتا ہے اچھا یہ تو چھوٹا سا آسان سا معاملہ میں کر لوں گا، تو بس وہاں ہار جاتا ہے، بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یعنی ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اب یوشع بن نون نے بھی یہی سوچا کہ اچھا یہ تو مچھلی کا خیال رکھنا، یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں، ہاں یہ تو میں کر لیتا ہوں، لیکن نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا کہ نہیں، اپنے بھروسے پر کہنا اب نہیں ہو سکے گا۔ مچھلی، موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو لیٹے تھے دوپہر کو اور سو گئے، یوشع بن نون کو نیند نہیں آئی، انہوں نے دیکھا کہ پانی اڑا، وہاں پانی اڑ کر مچھلی پر لگا، مچھلی زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر پانی میں گئی، جس کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اور اب مچھلی پانی میں چلی گئی۔ پانی میں جانا، ایک تو زندہ ہونا اور پھر پانی میں جانا، یہ سب عجیب، اور پھر پانی میں جب گئی تو ایسا ہے جیسے کسی جگہ سوراخ کر کے کوئی چیز لکڑی میں سوراخ کر کے یا آئس کے اندر سوراخ کر کے کوئی چیز چلی جائے اور پانی آپس میں ملتا نہیں ہے, اس طرح سوراخ کی شکل بناتے ہوئے اندر چلی گئی پانی میں. سب کچھ عجیب تھا, اور اتنی عجیب چیز انسان بھول نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ کو سکھانا تھا کہ دیکھو جب اللہ چاہیں گے تو یاد رہے گا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں یاد رہے گا, چاہے بڑی سے بڑی بات ہو. اب دوسرے دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھ رہے ہیں کھانا لاؤ. او ہو, میں تو بھول گیا, وما انسانی ہوں الا الشیطان, شیطان نے بھلایا. کام کی باتیں شیطان بھلا دیتا ہے, یہ شیطان نے بھلا دیا. میں نے کہا تھا کہ یہ تو کام آسان ہے میں کر لوں گا, تو شیطان نے بھلا دیا. کیا ہوا, ہم کل جہاں وہ ٹھہرے تھے اور آپ نے وہاں آرام کیا تھا, اس وقت مچھلی زندہ ہو گئی تھی, زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی, اس طرح واقعہ پیش آیا. اتنا عجیب واقعہ اور بھول گئے بتانا. بہرحال اللہ کا نظام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہیں تو جانا تھا ہمیں. اب دیکھنے کی بات یہ, ان تمام میں سوچنے کی بات یہ کہ یہ سب مشقتیں اٹھ, ہم تو واقعے کو کہانی کے طور پر پڑھ رہے ہیں اور قصے کے طور پر ہم بیٹھے بیٹھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو ان حالات سے گزر رہا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا. لیکن اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ انسان آسان محسوس کرتا ہے کہ چلو اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے, اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے, اب یوشع بن نون کو ڈانٹ نہیں پڑ رہی کہ ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں سنبھالا اور یہ کیا اور وہ کیا, اور کتنے گھنٹوں کا سفر. گاڑی میں 5-6 گھنٹے اگر ایکسٹرا زائد ہمیں جانا پڑے تو کتنا بھاری مشکل معلوم ہوتا ہے, پھر واپس آنا پڑے گا. اور موسیٰ علیہ السلام دوپہر کو آرام کرنے کے بعد چلنا شروع کر رہے ہیں, تو چلتے 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 دوسرے دن کی صبح تک بہرحال تقریباً 1 دن کا سفر تھا, دوبارہ پیچھے آئے. کتنے گھنٹے چلے ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن تقریباً 1 دن کا سفر تھا چلنے کا. اور اب راستہ کیسے معلوم کریں, تو نشانات دیکھتے ہوئے کہ اچھا ہم یہاں چلیں, دیکھو ہمارے پیر کے نشانات نظر آ رہے ہیں, دیکھو یہاں پیر کے نشانات, نشانات دیکھتے ہوئے اسی جگہ پہنچنا تھا جہاں پر 1 دن پہلے ٹھہرے تھے اور آرام کیا تھا. وہاں پہنچے تو وہاں خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. خیر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ سب جانتے ہیں, سورہ کہف میں مذکور ہے. بتانا یہ ہے کہ اتنی سی بات پر تنبیہ اللہ کی طرف سے ہوئی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا برابر عار محسوس نہیں کی کہ وہ کسی چھوٹے کے پاس جا کر علم حاصل کریں اور اس کے لیے اتنی مشقت اٹھانی پڑی, اس کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کیا. ان حضرات کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال و دولت, نہ عزت و شہرت, نہ اور کوئی چیز. اللہ کی رضا اس میں ہے وہ کر لیں گے, اللہ کی رضا اس میں ہے وہ کر لیں گے. بڑے مجمع کو سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے, جہاں کسی کی خدمت میں حاضر ہونا ہے بغیر عزت و شہرت کے چلے گئے. خیر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا, الى قوله تعالى قال الله قال له موسى, موسى علیہ الصلوۃ والسلام جب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے سلام کیا, انہوں نے بھی سوچا کہ یہاں سلام کی آواز کہاں سے آ گئی, انا بردک السلام, یہاں سلام کی آواز کہاں سے, یہاں تو کوئی بسنے والا کوئی ایسا ہے نہیں جو سلام کرتا ہو. تو خیر موسى علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں. او موسى بن اسرائیل, جی جی ہاں میں موسى بن اسرائیل. اب موسى علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم حاصل تھا وہ تشریعی علم کہلاتا ہے, جس کی ضرورت پیش آتی ہے عقائد کو ماننے کے اعتبار سے اور عملی اعتبار سے. انبیاء علیہم السلام علم تشریح لے کر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو اسی کی ضرورت ہے, آخرت میں نجات اسی پر ہے, مفید علم ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ تکوینی علم تھا. تکوینی علم ایسا ہوتا ہے کہ فلانا واقعہ پیش آیا اس کی وجہ کیا ہے, اب وجہ معلوم کرنے سے انسان کو کوئی عملی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام کرے گا اس علم کی بنیاد پر انسان کوئی زیادہ فضیلت حاصل کر لے گا, لیکن پر اللہ تعالیٰ بعضوں کو علم دیتے ہیں. بعضوں کا ہوتا ہے کہ قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اندر کے احوال کچھ نظر آنے لگ جاتے ہیں, لیکن اس سے کوئی ان کی فضیلت نہیں بڑھ جاتی, عام طور پر اس کو فضیلت کی چیز سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو ایک ایسی چیز حاصل ہے جو عام لوگوں کو نہیں حاصل, لیکن یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. فضیلت کی چیز وہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھے, سکھائے, اس پر عمل کرے, یہ فضیلت کی چیز ہے. جو چیزیں اللہ نے مخفی رکھی ہیں وہ مخفی چیزیں ظاہر ہو جائیں, کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہو تو ہو, لیکن بہرحال مطلوب نہیں ہے اور کوئی فضیلت کی چیز نہیں. چاہے انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے, عجیب بات ہے, انسان چاہتا ہے لیکن یہ چاہنا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. کیوں چاہتا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں پر پردہ رکھا ہے ان پر پردہ رہنے دیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائیں. ایسی چیزیں جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی, جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں, کسی خاص کو, تو اس میں بڑا خطرہ رہتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے عجب کی بھی مبتلا ہو جائے. خطرہ رہتا ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے, خطرہ رہتا ہے. تو اس وجہ سے جس کو نہیں حاصل ہے وہ تو عافیت میں ہے, جس کو حاصل ہے ان کو ذرا زیادہ اہتمام اور خیال رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. آگے چلتے ہیں. خیر, قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے درخواست یہ کی کہ میں آپ کے پاس جو حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں, تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی اتباع کرنے کی اجازت دے دیجئے, اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ سکھائیں گے جو ہدایت کی باتیں اللہ کی جانب سے آپ کو سکھائی گئی ہیں. یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں کا جو واقعہ ہے, اس واقعے سے کتنے اسباق علماء نے بیان کیے ہیں. بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ انسان جب کسی کو سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے, بڑی بات ہے, انسان جب کسی سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلی چیز کسی کو استاد ماننے کے لیے کیا ہے؟ ہر اتباعوں کا, آپ کی اتباع. اس لیے کہ ایک چیز تو عمل ہی ہے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا ہے وہ بڑی چیز اتباع ہے. یہ نہیں کہ اچھا وضو کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, کیسے کرنا, دیکھتے رہے اور کرتے رہے, دیکھتے رہے, یہ اصل چیز ہے. ہل اتبعوں کا, اب ہوتا ہے نا آج کل بستی کے آن لائن پڑھ لیا اور آن لائن سیکھ لیا اور آن لائن دیکھا ہی نہیں, نہ استاد نے شاگرد کو دیکھا, نہ شاگرد نے استاد کو دیکھا, پتہ ہی نہیں کون ہے. بلکہ بیچارے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو عالم کورس میں داخلہ لے لیتے ہیں اور ان کے اسلام اور ایمان کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں. علم میں, دین میں پہلی چیز اتباع ہے, ادب ہے. وہ چیزیں ہوں گی تو پھر ساتھ ساتھ ہاں معلومات بھی حاصل ہوتی رہیں گی, وہ علم حاصل ہوتا رہے گا, وہ الگ چیز ہے. حل اتبعو کا پہلی چیز موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھی, اتبعو کا اتباع. اور بڑا چھوٹے کے سامنے صاحب فضل, کسی کم درجے کے, یعنی کم درجہ خضر علیہ السلام کوئی نیچے نہیں تھے, لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو بہرحال افضل تھے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود خضر علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ مجھے کچھ سکھا دیں. آپ کو جو علم حاصل ہوا ان میں سے کچھ علم کی باتیں میں سیکھنا چاہتا ہوں. آگے جو واقعہ پیش آیا اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. بہرحال واقعہ تو مشہور ہے, اصل جو باب تھا وہ ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اہل خیر کی زیارت کے لیے, ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے اور ان کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور ان کا ادب و احترام, ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ فرماتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی شریعت میں حکم کچھ اور تھا, ان کے احکام, ان کے عمل جو تھے وہ کچھ اور تھے. موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان سے ہو نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی چیز جو ان کی شریعت کے خلاف ہے اس کو دیکھیں اور خاموش رہ جائیں, تو وہ خاموش نہیں رہ سکے. آگے دوسری آیت پہ جاتے ہیں. وقال تعالی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. یہ بھی سورہ کہف کی آیت ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو روک کر رکھیے, مقید رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام, ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ کچھ مکہ مکرمہ کے بڑے لوگ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس جو مجمع بیٹھتا ہے یہ غربا کا فقرا کا نچلے درجے کے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے تو توہین ہے. ہم ان کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں تو ان کو دور کر دیجئے. یہ ہمارے لیے علیحدہ مجلس قائم کیجئے بس وہ ہمارے لیے ہو. یہ لوگ نہ ان کے ہوتے ہوئے تو ہم آپ کی بات سننے والے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مطالبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچ میں پڑ گئے, اور ظاہر ہے سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ تو سیکھیں گے ہی, ایک وقت نہیں تو دوسرا وقت. دن میں اگر ایک گھنٹہ وہ علیحدہ بھی رہیں گے تب بھی ان کو کوئی زیادہ نقصان ہونے والا نہیں ہے, وہ تو دوسرے وقت میں آ کر سیکھ لیں گے. ایک ایسا وقت ہو جو صرف سرداران قریش کے لیے اگر میں رکھ لوں اور اس میں صرف ان سے بات کروں, اس وقت یہ حضرات نہ ہوں, تو اس میں ان لوگوں کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ سرداران قریش اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کے دیکھا دیکھی اور ان کے موافقت میں اور ان کے اتباع میں ایک بڑا مجمع اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. ایک بیمار کے پاس, ایک ڈاکٹر کے پاس اور طبیب کے پاس اور حکیم کے پاس جب کوئی بیمار آتا ہے, ایک وہ ہے جس کو صرف مقویات کی ضرورت ہے, ذرا کمزوری ہے, اور دوسرا وہ آتا ہے جو ایسی حالت میں ہے کہ شاید مر جائے. تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ اچھے جو مرنے والا ہے پہلے میں اس کو دیکھ لوں, آپ کو میں بعد میں دیکھتا ہوں. وہ پہلے آیا ہے, دوسرا بعد میں آ رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ تو یہ اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے, میں پہلے اس کو دیکھ لوں. تقریباً اسی طرح کا حال تھا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے صحابہ تو ماشاءاللہ صحابہ ہیں, ان کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا, اور یہ تو ہلاکت, ابھی موت آ گئی تو دوزخ میں جائیں گے, کسی طریقے سے ان کی نجات کا ذریعہ بن کوئی ذریعہ بن جائے تو اچھا ٹھیک ہے ان کے لیے. اگر علیحدہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا, لیکن شاید یہی سوچا ہو اور اس طرح کے کچھ خیال آیا ہو, ابھی تو فیصلہ نہیں فرمایا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیر مسلموں کے اسلام کی جو فکر تھی اور ان کا جو جذبہ تھا, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اس کے تقاضے سے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت اختیار فرما رہے تھے. مفسرین والی بات نقل کر رہا ہوں میں. تو خیر, اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے قائم فرمائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, بالکل نہیں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیے اور مقید رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ لوگ جو غیر مسلم جو آ رہے ہیں سرداران قریش, ان کو تو طلب بھی نہیں ہے اللہ کو, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے نہیں ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان غربا کو آپ دور کریں, وہ غربا جو میری رضا کی خاطر آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نہیں, ان کو دور کرنے کی اجازت نہیں. ان کے ہوتے ہوئے وہ آنا چاہے تو آئے, نہیں آنا چاہے تو نہ آئے. یہاں پر پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر اور حکیم والی مثال صحیح نہیں بیٹھتی. وہ جو مثال ہے وہ صرف میں نے پہلی بات سمجھانے کے لیے کہا تھا, لیکن وہ مثال صحیح نہیں بیٹھتی, اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس اور حکیم کے پاس جب کوئی دو طرح کے بیمار آئیں, ایک بیمار وہ جس کو کچھ کمزوری ہے اور ایک وہ جو مرنے کی قوی ہے, لیکن دونوں آئے تو ہیں نا علاج کے لیے, لیکن ایک وہ شخص ہے جو مرنے کے قریب ہے لیکن اس کو علاج کے لیے دوائی دیتے ہیں تو وہ دوائی لینا نہیں چاہتا, وہ کہے گا میں نہیں لیتا ہوں, تو اس سے کہا جائے گا ڈاکٹر چھوڑ دو اس کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے, طالب بن کر آتے تھے, تو فرمایا نہیں, طالب بن کر آئے ہیں, ان کو دور نہیں کرنا ہے. وہ لوگ تو ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے, جب طلب ہوگی تو خود ہی آئیں گے, پھر وہ نہیں دیکھیں گے کہ پاس کون بیٹھا ہوا ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں کر لیں, لیکن ان کو دور کر کے نہیں. قیامت تک آنے والے داعیوں کو, مبلغوں کو یہ سکھا دیا کہ دیکھو مالداروں کو قریب کرنا اور فقراء کو دور کرنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی درخواست کی گئی تھی کہ عمرہ کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے علیحدہ درس کی مجلس قائم کرے گا؟ نہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی گئی کہ اچھا ہمارے بصرہ آپ تشریف لے آئیں, اور یہاں کے جو گورنر جو تھا اس نے درخواست کی تھی میرے اولاد اور میرے اہل خاندان جو ہیں وہ آپ سے سنن پڑھنا چاہ رہے ہیں ابو داؤد شریف, لیکن علیحدہ ان کے لیے مجلس ہو عام لوگوں کے ساتھ. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ علم کے ادب کے خلاف ہے. یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے, ان کو دور نہ کیجیے. باب کیسے ثابت ہوا؟ وہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھا کریں, اپنے آپ کو ان سے دور نہ کریں, تو ہم جیسے لوگ یعنی صحابہ ہوں یا اور کوئی ہوں جو یعنی گویا جب بڑوں کو کہا جا رہا ہے جن کو ضرورت نہیں ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو ان کے پاس رکھیے, تو چھوٹوں کے لیے تو بطریق اولا اس کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بڑوں کے ساتھ علماء اور مشائخ اور صلحاء کے ساتھ رکھیں. یہی باب ثابت ہو گیا. دو آیتیں تھیں, آج تو وقت ہمارا اسی میں پورا ہو گیا, کوئی حرج کی بات نہیں. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ آگے جو احادیث ہیں اس کا سلسلہ شروع کر دیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.